بسم اللہ الرحمن الرحیم، یہ تہران ہے، اسلامی جمہوریہ ایران کی آواز۔
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إن الذين يكفرون بالله ورسله ويريدون أن يفرقوا بين الله ورسله ويقولون نؤمن ببعض ونكفر ببعض ويريدون أن يتخذوا بين ذلك سبيلا أولئك هم الكافرون حقا وأعتدنا للكافرين عذابا مهينا والذين آمنوا بالله ورسله ولم يفرقوا بين أحد منهم أولئك سوف يؤتيهم أجورهم وكان الله غفورا رحيما صدق الله العلي العظيم۔
شروع اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان اور نہایت رحم والا ہے۔ بے شک جو لوگ اللہ اور رسول کا انکار کرتے ہیں اور خدا اور رسول کے درمیان تفرقہ پیدا کرنا چاہتے ہیں اور یہ کہتے ہیں کہ ہم بعض پر ایمان لائیں گے اور بعض کا انکار کریں گے اور چاہتے ہیں کہ ایمان و کفر کے درمیان سے کوئی نیا راستہ نکال لیں، تو درحقیقت یہی لوگ کافر ہیں، اور ہم نے کافروں کے لیے بڑا رسوا کن عذاب مہیا کر رکھا ہے۔ اور جو لوگ اللہ اور رسول پر ایمان لے آئے اور رسولوں کے درمیان تفرقہ نہیں پیدا کیا، خدا عنقریب انہیں ان کا اجر عطا کرے گا، اور وہ بہت زیادہ بخشنے والا और मेहरबानी करने वाला है।
बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। रेडियो तेहरान की दूसरी मजलिस के साथ हाजिर खिदमत हैं हुसैन अख्तर का सलाम कबूल कीजिए। सामीन, अभी आप कुरान मजीद की तिलावत और उसका तर्जुमा समात फरमा रहे थे। सूरह निसा की आयात 150 ता 152 की तिलावत कर रहे थे कारी जनाब अली अरबाबी। सामीन, हमारी ये नशियात आप शार्टवे में 31 मीटर बैंड मुताबिक 9835 किलो हर्ट्स और मीडियम वे में 765 किलो हर्ट्स पर सुन रहे हैं। इंटरनेट पे हमारा पता है urdu.sahartv.ir। सामीन, हमारी नशरियात में शामिल प्रोग्रामों की तफसील नोट फरमा लें। अभी कुछ ही देर में आप प्रोग्राम गिर्दो पेश समात फरमाएंगे जो आलमी ख़बरों और सियासी तबसरे पर मुश्तमिल है। उसके बाद नाते रसूल मकबूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम समात फरमाएंगे। नात के बाद प्रोग्राम यादों के झरोखे पेश किया जाएगा। उसके बाद आप प्रोग्राम आईने सहाफ़त सुनेंगे, जिसके बाद ईद नौरोज़ की मुनासबत से खुसूसी प्रोग्राम पेश किया जाएगा और मुकद्दस दफ़ा हमारी नशरियात का आखिरी प्रोग्राम होगा। तो सामीन, लीजिए अब समात फरमाइए रेडियो तेहरान से प्रोग्राम गिर्दो पेश। अज़ीज़ सामीन, प्रोग्राम गिर्दो पेश के साथ हाजिर खिदमत हैं। तो आइए इस प्रोग्राम में समात फरमाएं। सबसे पहले आलमी ख़बरें पेश कर रहे हैं हमारे साथी हाशिम अली।
बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। पहले पेश खिदमत है बाज़ अहम ख़बरों का खुलासा। इस्लामी जमहूरी ईरान ने अक़वामे मुत्तहिदा की इंसानी हकूक़ कौंसिल की ईरान मुखालिफ करारदाद पर सख्त रद्द अमल का इजहार किया है। लाहौर हाई कोर्ट ने मुस्लिम लीग नून की नायब सदर मरियम नवाज की उबूरी जमानत मंजूर करते हुए उनकी गिरफ्तारी पर रोक लगा दी है। हिंदुस्तान में कोरोना के मरीजों में तेजी से मुसलसल इजाफा होता जा रहा है और 47,000 से ज्यादा नए मरीज सामने आए हैं, जो रवां ईस्वी साल में एक रिकॉर्ड है। म्यांमार के आवाम ने एक बार फिर अपने मुल्क में फौजी बगावत के खिलाफ मुजाहरे किए हैं और यमन की अवामी तहरीक अंसारुल्लाह ने जंग बंदी से मुतालिक सऊदी अरब की हालिया तजवीज़ को एक बार फिर मुस्तरद कर दिया है। खबरों के खुलासे के बाद अब खबरों की तफसील। इस्लामी जमहूरिया ईरान ने अक़वामे मुत्तहिदा की इंसानी हकूक़ कौंसिल की ईरान मुखालिफ करारदाद पर रद्द अमल जाहिर करते हुए कहा है कि कौमों के हकूक़ की खिलाफ वर्जी करने वाले मुल्कों को इंसानी हकूक़ की सूरत हाल के बारे में दावा करने का हक नहीं है। ईरान की वजारत खारजा के तर्जमान सईद खतीब ज़ादे ने अक़वामे मुत्तहिदा के इंसानी हकूक़ कौंसिल के 46वें इजलास में इस्लामी जमहूरिया ईरान के खिलाफ कुछ मुल्कों की एक करारदाद पर सख्त रद्द अमल का इजहार करते हुए कहा कि यह करारदाद मुंतशिर कमज़ोर आ रहा और बैन अल-अक़वामी इजमा के फुकदान का माहसल है और बैन अल-अक़वामी एतबार से इसकी कोई हैसियत नहीं है। तर्जमान वजारत खारजा सईद खतीब ज़ादे का कहना था कि इस करारदाद में उस खसूसी रिपोर्टर के एजेंडे की तौसी की गई है जिसने अपनी रिपोर्ट उन दसियों मासूम और बेगुनाह बच्चों और सैकड़ों आम शहरियों की अमवात का कोई जिक्र नहीं किया है जो ज़ालिमाना पाबंदियों की बिना पर अद्वियात और तिब्बी वसाइल से महरूम हो जाने की वजह से दम तोड़ गए। ایران کی وزارت خارجہ کے ترجمان نے کہا کہ ایران امریکہ کی اقتصادی دہشت گردی کی وجہ سے پڑنے والے ظالمانہ دباؤ کے باوجود اپنے عوام اور عالمی برادری کے سلسلے میں اپنی ذمہ داریوں کا پابند رہا ہے اور اس نے ان پر مکمل طور پر عمل کیا ہے۔ لاہور ہائی کورٹ نے مسلم لیگ نون کی نائب صدر مریم نواز کی عبوری ضمانت منظور کرتے ہوئے ان کی گرفتاری پر روک لگا دی ہے۔ پاکستانی میڈیا کے مطابق لاہور ہائی کورٹ نے نون لیگ کی نائب صدر مریم نواز کی 12 اپریل تک عبوری ضمانت منظور کرتے ہوئے نائب کو گرفتاری سے روک دیا ہے۔ عدالت نے 10 لاکھ مچلکوں کے عوض مریم نواز کی ضمانت منظور کی۔ عدالت نے 10 لاکھ کے مچلکوں کے عوض مریم نواز کی ضمانت منظور کی۔ قبل ازیں مریم نواز بدھ کو اچانک لاہور ہائی کورٹ پہنچنے کے بعد چیف جسٹس لاہور ہائی کورٹ کی عدالت میں پیش ہوئیں۔ انہیں نیب لاہور نے 26 مارچ کو طلب کر رکھا تھا۔ درخواست گزار مریم نواز نے کہا کہ نیب نے 2 تحقیقات میں 26 مارچ کو طلب کیا ہے اور وہ حکومت کے دباؤ میں آ کر درخواست گزار کو گرفتار کرنا چاہتا ہے۔ مریم نواز نے کہا کہ نیب حکومت کے اشارے پر سیاسی مخالفین کو نشانہ بنا رہا ہے۔ مریم نواز نے استدعا کی کہ لاہور ہائی کورٹ عبوری ضمانت منظور کرے، جسے عدالت نے منظور کر لیا۔ پاکستان میں کورونا وائرس کے پھیلاؤ کے پیش نظر تعلیمی اداروں کی چھٹیوں میں توسیع کا اعلان کر دیا گیا ہے۔ اسلام آباد میں ایک پریس کانفرنس سے خطاب کرتے ہوئے پاکستان کے وفاقی وزیر تعلیم شفقت محمود کا کہنا تھا کہ صوبے پنجاب اور خیبر پختونخوا کے مخصوص اضلاع میں تعلیمی ادارے 11 اپریل تک بند رہیں گے۔ اس سے پہلے پاکستان کے 9 شہروں میں تعلیمی اداروں کو 15 سے 28 مارچ تک بند رکھنے کا اعلان کیا گیا تھا۔ پاکستان کے وزیر تعلیم کا کہنا تھا کہ نیشنل کورونا کمانڈ اینڈ آپریشن سینٹر کے اجلاس میں یہ بات سامنے آئی کہ خیبر پختونخوا اور پنجاب کے چند اضلاع، بالخصوص لاہور میں بیماری کا پھیلاؤ خاصا تشویشناک ہے۔ قابل ذکر ہے کہ پاکستان میں گزشتہ 7 دن سے کورونا کے 3,000 سے زیادہ مریض سامنے آ رہے ہیں اور صوبے پنجاب اور خیبر پختونخوا سب سے زیادہ متاثر ہیں۔ اس سے پہلے پاکستان نیشنل کورونا کمانڈ اینڈ کنٹرول سینٹر نے اپنے اجلاس میں ملک کے ایسے 10 شہروں میں جزوی لاک ڈاؤن نافذ کرنے کا فیصلہ کیا تھا جہاں مثبت کیسوں کی شرح 8% سے زیادہ ہے۔ ان شہروں میں اسلام آباد، لاہور، ملتان، راولپنڈی، فیصل آباد، بہاولپور، حیدرآباد، پشاور، سوات اور مظفرآباد شامل ہیں۔ ایران کے وزیر خارجہ ڈاکٹر محمد جواد ظریف نے اپنے ایک پیغام میں پاکستانی حکومت اور عوام کو یوم پاکستان کی مبارکباد پیش کی ہے۔ اپنے ایک ٹویٹ میں ایران کے وزیر خارجہ ڈاکٹر محمد جواد ظریف نے لکھا کہ پاکستان کو دنیا کی پہلی اسلامی جمہوری ریاست ہونے کا اعزاز حاصل ہے۔ انہوں نے کہا کہ ہمیں فخر ہے کہ پاکستان ہمارے قریبی برادر اور ہمسایہ ملکوں میں سے ایک ہے۔ ایران کے وزیر خارجہ نے مزید لکھا ہے کہ ہم پوری لگن کے ساتھ ایک دوسرے کے تعاون سے دونوں ملکوں اور حکومتوں کے درمیان تعلقات کے فروغ کی کوشش کر رہے ہیں۔ وزیر خارجہ ڈاکٹر محمد جواد ظریف نے اپنے پیغام میں ایران پاکستان دوستی زندہ باد کا نعرہ بھی تحریر کیا ہے۔ ہندوستان میں کورونا کے مریضوں میں تیزی سے مسلسل اضافہ ہوتا جا رہا ہے اور گزشتہ 24 گھنٹے میں 47,000 سے زیادہ نئے مریض سامنے آئے ہیں، جو رواں عیسوی سال میں ایک ریکارڈ ہے۔ ہندوستان کی مرکزی وزارت صحت نے اپنے تازہ بیان میں کہا ہے کہ گزشتہ 24 گھنٹے میں کورونا وائرس کے 47,262 نئے کیس سامنے آئے ہیں، جس سے ملک میں اب تک 1,17,34,000 افراد کورونا سے متاثر ہو چکے ہیں۔ بیان میں کہا گیا ہے کہ اسی عرصے میں مزید 275 افراد کورونا سے جان کی بازی ہار گئے، جس کے نتیجے میں کورونا سے مرنے والوں کی مجموعی تعداد 1,60,000 سے زیادہ ہو گئی ہے۔ ہندوستان میں کورونا کے بڑھتے ہوئے معاملات کے پیش نظر متعدد ریاستیں مکمل اور جزوی لاک ڈاؤن کا اعلان کر چکی ہیں۔ البتہ مکمل لاک ڈاؤن کے امکان کو مرکزی حکومت نے یکسر مسترد کر دیا ہے۔ مرکزی حکومت کا کہنا ہے کہ ملک میں مکمل لاک ڈاؤن کا ابھی کوئی امکان نہیں ہے۔ مرکزی وزیر اطلاعات و نشریات جاویڈکر نے ایک پریس کانفرنس میں کہا کہ نئی گائیڈ لائن کا مطلب وائرس کے پھیلاؤ کو روکنا ہے۔ ان کا کہنا تھا کہ اپریل میں ملک کی سبھی تجارتی اور صنعتی سرگرمیوں کو بحال رکھنے کا حکم دیا گیا ہے۔ یہ خبریں آپ کی خدمت میں ریڈیو تہران سے پیش کی جا رہی ہیں۔ میانمار کے عوام نے ایک بار پھر اپنے ملک میں فوجی بغاوت کے خلاف مظاہرے کیے ہیں۔ موصولہ رپورٹ کے مطابق میانمار کے سینکڑوں لوگوں نے یانگون کے آہلونا علاقے میں اجتماع کر کے احتجاج اور حالیہ مظاہروں میں مرنے والوں کی یاد میں شمعیں روشن کیں۔ میانمار کی فوج اب تک 261 مظاہرین کو ہلاک کر چکی ہے۔ بغاوت کے خلاف مظاہرہ کرنے والے افراد سیاسی رہنماؤں، بالخصوص آنگ سان سوچی کی رہائی اور ملک میں جمہوریت کی بحالی کا مطالبہ کر رہے ہیں، اور انہوں نے سول نافرمانی کی تحریک شروع کر رکھی ہے۔ میانمار کی فوج نے 1 فروری کو پارلیمانی انتخابات میں دھاندلی کا دعویٰ کرتے ہوئے آنگ سان سوچی کی پارٹی کی حکومت کے خلاف بغاوت کر کے اقتدار اپنے ہاتھ میں لے لیا تھا۔ آنگ سان سوچی اور چند دیگر اعلی حکام کو گھر میں نظر بند کر دیا گیا ہے۔ روس کی کورونا ویکسین اسپوٹنک وی کی کھیپوں کا ایران آمد کا سلسلہ جاری ہے۔ روس میں ایران کے سفیر کاظم جلالی نے ماسکو کے اسلامک سینٹر میں ایرانی سفارتخانے کی جانب سے منعقدہ جشن نوروز کی تقریبات میں کہا کہ اسپوٹنک وی روسی ویکسین ایران بھیجے جانے کا سلسلہ جاری ہے۔ روس میں ایران کے سفیر نے مزید کہا کہ روسی ویکسین ایران بھیجے جانے کے ساتھ ہی ایران میں اسپوٹنک وی ویکسین کی مشترکہ پروڈکشن شروع کیے جانے کا موضوع بھی سنجیدگی سے زیر غور ہے، اور آئندہ مہینوں میں ایران میں بھی اس کی مشترکہ پیداوار شروع کر دی جائے گی۔ ایرانی سفیر کاظم جلالی نے ایرانیوں اور روس کی فارسی زبان بولنے والی قوموں کو نئے شمسی سال کی مبارکباد پیش کرتے ہوئے کہا کہ رہبر انقلاب اسلامی نے جس سال کو پیداوار اور رکاوٹوں کے ازالے کا سال قرار دیا ہے، اس سال میں ہم اپنی کوششیں دگنی کر دیں گے تاکہ دو طرفہ تعلقات، خاص طور سے ایران اور روس کے درمیان تجارت و اقتصاد کے شعبوں میں باہمی روابط میں غیر معمولی فروغ کا مشاہدہ کریں۔ یمن کی عوامی تحریک انصار اللہ نے جنگ بندی سے متعلق سعودی عرب کی حالیہ تجویز کو ایک بار پھر مسترد کر دیا ہے۔ انصار اللہ کے سینئر رہنما اور سیاسی کونسل کے رکن محمد البخیتی نے اپنے ایک انٹرویو میں واضح طور پر کہا ہے کہ یہ امن کا منصوبہ نہیں ہے، بلکہ سعودی عرب چاہتا ہے کہ ہم یمن پر اس کی سرپرستی کو قبول کر لیں۔ انہوں نے کہا کہ اس سے پہلے جو باتیں امریکہ نے کہی تھیں، سعودی امن منصوبے میں انہی باتوں کو دہرایا گیا ہے۔ انصار اللہ کی سیاسی کونسل کے رکن نے کہا کہ موجودہ شرائط کے ساتھ سعودی امن منصوبے کو کسی طور پر قبول نہیں کیا جا سکتا۔ انہوں نے کہا کہ مجوزہ امن منصوبے میں صرف ایک بات نئی ہے، اور وہ یہ ہے کہ سعودی حکام تمام محاذوں پر جنگ روکے جانے کے خواہاں ہیں۔ محمد البخیتی نے واضح کیا کہ سعودیوں کے ساتھ ہمارا براہ راست رابطہ ہے، البتہ امریکیوں کے ساتھ عمان کی وساطت سے رابطے میں ہیں۔ انصار اللہ کی سیاسی کونسل کے رکن نے واضح کیا کہ جارح قوتوں کی جانب سے حملوں میں شدت کی وجہ سے مختلف محاذوں پر جنگ جاری ہے، اور ملک کا محاصرہ توڑنے کے لیے ہمارے پاس آئل فیلڈ والے علاقوں کو آزاد کرانے کے سوا کوئی اور چارہ نہیں ہے۔ واضح رہے کہ سعودی عرب کے وزیر خارجہ فیصل بن فرحان نے حال ہی میں یمن میں جنگ بندی کے منصوبے کا اعلان کرتے ہوئے کہا تھا کہ انصار اللہ کی رضامندی کے بعد اس منصوبے پر اقوام متحدہ کی نگرانی میں عمل درآمد کیا جائے گا۔ سعودی وزیر خارجہ کی تجویز پر رد عمل ظاہر کرتے ہوئے یمن کی اعلی سیاسی کونسل کے رکن محمد علی الحوثی نے بھی ٹویٹ کیا کہ ریاض کی پہل کے اعلان کی ضرورت نہیں ہے، بلکہ سعودی عرب اور امریکہ کی جانب سے جنگ بندی اور محاصرے کے خاتمے کی ضرورت ہے۔ دوسری جانب یمن کی وزارت صحت نے بتایا ہے کہ گزشتہ 6 سال سے جاری سعودی جارحیت میں 17,000 سے زیادہ یمنی شہری شہید ہو چکے ہیں، جبکہ زخمیوں کی تعداد 27,000 سے زیادہ ہے۔ صہیونی حکومت کے جنگی طیاروں نے غزہ میں فلسطینی استقامتی تنظیموں کے اڈوں کو نشانہ بنایا ہے۔ العالم ٹی وی چینل کی رپورٹ کے مطابق صہیونی حکومت کے جنگی طیاروں نے بدھ کی صبح جنوبی غزہ میں فلسطین کی استقامتی تنظیموں کے اڈوں پر بمباری کی. ابھی تک اس حملے سے ہونے والے ممکنہ نقصان کے بارے میں کوئی رپورٹ سامنے نہیں آئی ہے. دوسری جانب صہیونی فوج کے ترجمان آویخائی ادرائی نے جنوبی مقبوضہ فلسطین میں واقع بیرس سبا کے ایک علاقے پر راکٹ گرنے کی خبر دی ہے. فلسطینی ذرائع نے بھی صہیونی ذرائع ابلاغ کے حوالے سے رپورٹ دی ہے کہ راکٹ گرنے کے باعث غزہ کے اطراف میں واقع کالونیوں میں خطرے کے سائرن بجنے لگے تھے. ان ذرائع نے اعلان کیا ہے کہ یہ راکٹ ٹھیک اسی وقت فائر کیا گیا جب صہیونی وزیراعظم نیتن یاہو بیرس سبا کے علاقے کے دورے پر تھے. عراق کے سیکورٹی حکام نے صوبہ نینوا کے شمالی محاذ پر تکفیری دہشت گردوں کے خلاف ایک اسٹریٹجک آپریشن شروع کرنے کی خبر دی ہے. بغداد الیوم کی رپورٹ کے مطابق عراق کے سیکورٹی حکام نے اعلان کیا ہے کہ اس ملک کے فوجیوں نے بدھ کی صبح صوبہ نینوا کے شمالی محاذ پر جبال مخمور کے علاقے میں تکفیری دہشت گردوں کے خلاف ایک اسٹریٹجک کارروائی شروع کر دی ہے. گزشتہ ہفتے بھی عراق کی مسلح افواج کی کمان کے ترجمان یحییٰ رسول نے صوبہ دیالہ میں دہشت گردوں کے خلاف وسیع آپریشن کی کارروائی کی اطلاع دی تھی اور اعلان کیا تھا کہ عراقی سیکورٹی فورسز نے ایک اچانک کارروائی میں داعش دہشت گردوں کے ٹھکانوں کو نشانہ بنایا اور صوبہ دیالہ میں ان کی ایک بڑی تعداد کو تباہ کر دیا. اور اسی کے ساتھ ریڈیو تہران سے خبریں ختم ہوتی ہیں. سامعین، ریڈیو تہران کی اردو سروس آپ سے مخاطب ہے. اس وقت آپ سن رہے ہیں پروگرام گرد و پیش، اور گرد و پیش میں خبروں کے بعد سیاسی گفتگو. اور سیاسی گفتگو ہے یمن کی صورتحال کے بارے میں. جنگ یمن کی موجودہ صورتحال کے بارے میں ہمارے ساتھی محمد مہدی شرافت نے لندن میں مقیم برصغیر کے ممتاز دانشور، سینئر تجزیہ نگار ڈاکٹر عنایت اللہ اضرابی سے سوال کیا تو ان کا کہنا تھا.
اضرابی صاحب، السلام علیکم.
وعلیکم السلام و رحمۃ اللہ.
جی اضرابی صاحب، جنگ یمن کی موجودہ صورتحال کے بارے میں آپ کا تجزیہ کیا ہے؟ یہ جنگ اب کس طرف جا رہی ہے؟
بسم اللہ الرحمن الرحیم. دیکھیں، یہ جنگ جو ہے وہ یمن اور یمنی عوام اور انصار اللہ تحریک جو ہے اس کے حق میں جا رہی ہے، اور یہ کوئی سرپرائز تو نہیں ہے. یہ اٹ واز ڈیسٹن، یہ بالکل مقدر تھا، اس لیے کہ یہ ایک ناانصافی کی ایک جارحیت تھی، اور جارحیت کے آگے جو جس طرح ڈھکنا چاہیے، جس طرح مقابلہ کرنا چاہیے، تو انصار اللہ تحریک نے یمنی عوام کو بہت اچھی طرح موبلائز کیا اور اسی طرح اس کا مقابلہ کیا، بہت ہی چوکسی کے ساتھ، اور اپنا پورا ہوش حواس اور اپنے ایمانی اور ہر چیز کو بروئے کار لا کر. تو لہذا اس میں روز بروز آپ دیکھیں، اس سے پہلے بھی ہم نے اس پر گفتگو کی، اس میں روز بروز آپ نے دیکھا کہ یہ جو سعودی، جو اس کو وہ الائنس کہتے ہیں، لیکن وہ اس کا معلوم ہے آپ کو کئی بار کیا ہوا، سعودی اور یونائٹڈ عرب امریٹس والے خود آپس میں لڑ پڑے وغیرہ، لیکن وہ الائنس جو تھی وہ آپ نے دیکھا کہ روز بروز وہ شکست کی طرف جا رہی تھی. اور ان میں پہلے یہ بات بھی تھی کہ ایک یکسوئی نہیں تھی، ہر کوئی اپنا اپنا وہ مفاد ڈھونڈ رہا تھا. تو اب اس میں اگر آپ اس چیز کو بھی اب ایڈ کریں، جو ایک نئی چیز پیدا ہوئی، ایک نیا ایلیمنٹ پیدا ہوا امریکی صدر جو بائیڈن کے الیکشن کے بعد، اس نے جو ایم بی ایس کے ساتھ جو ایک پرسنل ریلیشن شپ قائم ہوئی تھی امریکی، وہ ریلیشن شپ ختم ہوئی، اور سعودی عربیہ اور عرب ورلڈ کو جو ڈیل کرنے کا ایک ٹریڈیشنل طریقہ ہے امریکہ کا استعمار کا, تو جو بائیڈن نیچرلی وہ ہی پلیز بائی دی رولز آف دی گیم جو اسٹیبلشڈ ہیں, تو لہذا اس کو بھی آپ دیکھیں تو اس کا بھی سعودی عرب پر کچھ اچھا اثر نہیں پڑا, یعنی سعودی عرب جو ہے اس سے اس کی یعنی اس کو جتنی امریکہ سے جتنا اس کو مل رہا تھا وہ پشت پناہی, اس میں بھی ذرا ایک کمی واقع ہوئی. اور یہاں سے انصار اللہ کا جو ایک ٹیررسٹ انہوں نے قرار دیا تھا اس کو بھی ختم کیا گیا, اور وہ ختم کیا جانا ضروری تھا اس لیے کہ یمن میں سٹارویشن بڑھ رہی تھی, بچے مر رہے تھے, اور اس میں جو ہوائی اڈوں پر اور سمندری پورٹس پر حدیبیہ پر جو ناکہ بندی کی گئی تو اس سے روز بروز ہیومن سچویشن بہت الارمنگ ہو رہی تھی, تو لہذا یہ کچھ کرنا ہی تھا. تو اور اس کو آپ یہ بھی ایڈ کریں جو کہ بہت ہی یعنی جس سے اصل میں فرق واقع ہوا ہے وہ یہ کہ انصار اللہ کی کنٹینیوڈ جو کامیابیاں ہیں, انہوں نے ملٹری ان کی جو اکنامک انسٹالیشن, آپ کو معلوم ہے ارامکو پر جب پہلی بار انہوں نے جو حملہ کیا اور 50% اس کا آؤٹ پٹ اس وقت ختم ہوا, تو یعنی سعودی انٹرسٹ اس کو بہت ہرٹ کیا جاتا رہا انصار اللہ کی طرف سے, اور ایسی جنگ جو ہے یہ کافی وقت سے اب لگ رہا تھا کہ سعودی عرب اس میں نکلنا چاہ رہا ہے, وہ اس کو کنٹینیو تو نہیں کر پائے گا, جیتے گا نہیں, فتح نہیں ہوگی, لیکن نکلے گا کیسے. اب اس نے وہ ایک پیس پلان سامنے رکھا ہے جس کو ابھی انصار اللہ نے اس پر یعنی اس کو ایکسیپٹ نہیں کیا ہے, لیکن انہوں نے کہا ہے کہ ہمارے ہم اپنا انٹریکشن ان کے ساتھ گفتگو ڈپلومیٹک جو ہے وہ ہم جاری رکھیں گے, لیکن انہوں نے ابھی یہ پیس پلان جو ہے اس طرح قبول نہیں کیا ہے.
جی انرابی صاحب, سعودی حکومت کے پیش کردہ جنگ بندی کے فارمولے کے بارے میں آپ کا تجزیہ کیا ہے؟
دیکھیں اس میں کوئی ایسی بات نہیں ہے جیسا کہ بالکل انصار اللہ نے صحیح کہا ہے کہ یہ ہوائی اڈو پر یا حدیبیہ پر پابندی اٹھانا یہ اس کو ایک ٹیکٹکس کے طور پر استعمال نہیں کر سکتا, یہ تو ایک بنیادی حقوق کے زمرے میں ہے کہ آبادی ہو ان کی سمندری جو پورٹس ہیں اور ایئرپورٹ ہیں ان کو آپ ایک بارگیننگ اس ٹرپ کے طور پر استعمال نہیں کر سکتے, تو لہذا ابھی تک اس میں ایسی کوئی اس کے علاوہ کوئی اٹریکشن نہیں ہے کہ جنگ بند ہو, اور جیسا کہ فورن منسٹر نے کہا سعودی عرب کے فورن منسٹر نے کہ وی وانٹ گنز ٹو فال سائلنٹ, ہم بالکل چاہتے ہیں, اور وہ تب ہی چاہتے ہیں جب انہوں نے اس کا اپوزٹ مزہ یعنی مزہ چکھ لیا کہ یہ بمباری کرنا اور لوگوں کو مارنا اس کے کاسٹ ہیں, اور جب ان کو وہ کاسٹ ان پر آ گئے تو اب وہ کہتے ہیں کہ اس کو بند ہونا چاہیے, لیکن فی الحال تو میں سمجھتا ہوں اس میں کوئی ایسی پیشکش نہیں ہے. ایک تو یہ کہ ان کے جو آئل ٹینکرز ہیں انصار اللہ کے ان کو یمن کے وہ واپس کیے جائیں, ایسی کئی چیزیں ہیں, اور بالکل وہ ناکہ بندی جو ہے وہ ساری تمام پورٹس اور اس پر ختم کی جائے, تو ابھی تو سعودی عرب کی اتنی کوئی آفر نہیں ہے.
اچھا یہ سعودی فارمولے میں اور امریکی فارمولے میں کیا فرق ہے؟ امریکہ نے ابھی کچھ دن پہلے جو جنگ یمن بند کرنے کا فارمولہ پیش کیا تھا اس میں اور سعودی عرب نے جو فارمولہ پیش کیا ہے.
جی بالکل صحیح کہہ رہے ہیں آپ, میں نے بہت باریکی کے ساتھ ان کو کمپیئر نہیں کیا, لیکن میرا تاثر ہے کہ جوہری فرق نہیں تھا, بلکہ اس پر جو لوگ کمنٹ کرتے ہیں وہ بالکل یہی بات کہتے ہیں جو آپ کہہ رہے تھے, یہی فارمولہ کچھ روز پہلے امریکہ نے بھی پیش کیا تھا.
سمعین, یہ تھے لندن میں مقیم برصغیر کے ممتاز دانشور اور سینئر تجزیہ نگار ڈاکٹر عنایت اللہ اندرابی. اور سامعین، سیاسی گفتگو کے بعد اب سیاسی تبصرہ پیش کر رہے ہیں ہمارے ساتھی حسین اختر.
اسلامی جمہوریہ ایران کی وزارت خارجہ کے ترجمان سعید خطیب زادے نے اقوام متحدہ کی انسانی حقوق کونسل کی ایران مخالف قرارداد پر سخت رد عمل کا اظہار کیا ہے. وزارت خارجہ کے ترجمان سعید خطیب زادے نے اقوام متحدہ کی انسانی حقوق کونسل کے 46ویں اجلاس میں پاس ہونے والی ایک مغربی ٹولے کی ایران مخالف قرارداد کو بین الاقوامی اجماع اور قانون سے عاری قرار دیتے ہوئے اس پر سخت رد عمل کا اظہار کیا ہے. سعید خطیب زادے نے کہا کہ اقوام متحدہ کی انسانی حقوق کونسل میں ایران مخالف قرارداد ایسے حالت میں پاس کی گئی ہے کہ جب ایران کے امور میں اقوام متحدہ کی انسانی حقوق کونسل کے خصوصی رپورٹر نے طبی ساز و سامان اور دواؤں تک رسائی میں مشکلات کی وجہ سے سینکڑوں بے گناہ مریضوں اور بیسیوں معصوم بچوں کے جاں بحق ہونے کی جانب کوئی اشارہ نہیں کیا ہے. اقوام متحدہ کی انسانی حقوق کونسل میں ایران مخالف قرارداد کو کوئی خاص اکثریت حاصل نہیں ہوئی ہے. اس قرارداد کے حق میں 21 ووٹ اور 12 ووٹ اس کی مخالفت میں ڈالے گئے، جبکہ 14 اراکین نے کسی کے حق یا مخالفت میں ووٹ نہیں دیا. یہ قرارداد پچھلے سال کی قرارداد ہے جس کا مقصد ایران کے امور میں اقوام متحدہ کی انسانی حقوق کونسل کے خصوصی رپورٹر کے ایجنڈے کی توسیع کرنا ہے. اقوام متحدہ کی انسانی حقوق کونسل میں ایران مخالف قرارداد کو پاس کرنے اور کرانے والے ممالک کے اعلانی اور عملی موقف میں کھلا تضاد بالکل واضح ہے، اور اس سے ثابت ہوتا ہے کہ انسانی حقوق کے سلسلے میں ایران کے ساتھ مغرب کا رویہ سیاسی اور انسانی حقوق کے مسئلے کو ایک حربے کے طور پر استعمال کیا جا رہا ہے. امریکہ کی شدید ظالمانہ پابندیوں کے نتیجے میں کرونا وبا کے پھیلاؤ کے دور میں ہزاروں ایرانی شہریوں کی علاج معالجے تک رسائی کے حق کو سلب کرنے کی کھلم کھلا خلاف ورزی سے چشم پوشی کرنے، اور سب سے بڑھ کر امریکہ کی ان ظالمانہ پابندیوں کی بعض مغربی ممالک کی حمایت کے پیش نظر مغرب کو انسانی حقوق کا راگ نہیں الاپنا چاہیے. اقوام متحدہ کی انسانی حقوق کونسل کے بعض رکن ممالک گزشتہ ایک عشرے کے دوران ایران مخالف انسانی حقوق کونسل کے خصوصی رپورٹر کی ایک طرفہ حمایت اور ایک طرفہ الزام تراشی کے ذریعے سیاسی رویے کو جاری رکھے ہوئے ہیں، جبکہ خود ان کے انسانی حقوق کا دعوے دار اور غازی بننے کے بجائے ایرانی عوام کے تئیں انسانی حقوق کی پامالی کے سلسلے میں اپنے اقدامات کا جواب دینا چاہیے. اقوام متحدہ کی انسانی حقوق کونسل میں ایران مخالف قرارداد ایسے حالات میں پاس کی گئی ہے کہ ایران پر عائد امریکہ کی ادویات اور طبی ساز و سامان کی پابندیوں کی حمایت میں اس سیاسی قرارداد کے حامی بعض یورپی ممالک کے متعدد اقدامات انجام دیے ہیں. ان ممالک نے ایرانی شہریوں کی شہادت میں دہشت گرد گروہ ایم کے او کی حمایت اور مدد کی ہے، اور سعودی عرب کو جدید ترین ہتھیاروں کی فروخت اور ان کی یمنی عوام کے قتل عام میں استعمال کیے جانے کی بھی حمایت کی ہے. لہذا ان بعض یورپی ممالک کو ان کے انہی اقدامات نے دنیا میں انسانی حقوق کی سب سے زیادہ خلاف ورزی کرنے والوں کی صف میں کھڑا کر دیا ہے. اقوام متحدہ کی انسانی حقوق کونسل میں ایران مخالف قرارداد کی منظوری، اور وہ بھی بہت ہی کم اکثریت کے ساتھ منظوری سے، پتہ چلتا ہے کہ ایران کے سلسلے میں بعض مغرب کے ریاکارانہ رویے کو بین الاقوامی اجماع حاصل نہیں ہے، اور مغرب کو انسانی حقوق سے متعلق اپنے کالے کارناموں کی وجہ سے اسلامی جمہوریہ ایران جیسے آزاد و خود مختار ممالک میں انسانی حقوق کی صورتحال کے بارے میں اظہار خیال کا کوئی حق نہیں ہے. سامعین، اسی سب تبصرے کے ساتھ آج کا پروگرام گرد و پیش اپنے اختتام کو پہنچا. یہ تہران ہے، اسلامی جمہوریہ ایران کی آواز، اور سامعین اب سماعت فرمائیے نعت رسول مقبول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم.
وصل اللہ علی نور کزو شد نور ہا پیدا زمین از ہو بے او ساکن فلک در عشق یو شیدا وصل اللہ علی نور کزو شد نور ہا پیدا زمین از ہو بے او ساکن فلک در عشق شیدا محمد احمد و محمود ویرا خالق بستود محمد احمد و محمود ویرا خالق بستود کزو شد بود ہر موجود ازو شد دیدہ بینا کزو شد بود ہر موجود ازو شد دیدہ بینا وصل اللہ علی نور کزو شد نور ہا پیدا زمین از ہو بے او ساکن فلک در عشق او شیدا اگر نام محمد را نیا بردے شفیع آدم اگر نام محمد را نیا بردے شفیع آدم نہ آدم یافتے توبہ نہ نوح از غرق نجینا نہ آدم یافتے توبہ نہ نوح از غرق نجینا وصل اللہ علی نور کزو شد نور کا پیدا زمین از ہو بے او ساکن فلک در عشق او شیدا دو چشم نرگس نشرا کے مازا غلب سر خانن دو چشم نرگس نشرا کے مازا غلب سر خانن دو زلف عنبری نشرا کے واللیلی اذا یغشا دو زلف عنبری نشرا کے واللیلی اذا یغشا وصل اللہ علی نور کزو شد نور کا پیدا زمین از ہو بے او ساکن فلک در عشق او شیدا ز سر سینہ اش جامی علم نشرہ لکا برخان ز سر سینہ اش جامی علم نشرہ لکا برخان ز میرا جش چمی پرسی کہ سبحان الذی اسرا ز میرا جش چمی پرسی کہ سبحان الذی اسرا وصل اللہ علی نور کزو شد نور کا پیدا زمین از ہو بے او ساکن فلک در عشق او شیدا.
یہ تہران ہے اسلامی جمہوریہ ایران کی آواز. اور سامعین اب سماعت فرمائیے ہمارا اگلا پروگرام یادوں کے جھروکے.
عزیز سامعین, اہم تاریخی واقعات پر مشتمل پروگرام یادوں کے جھروکے لے کر حاضر خدمت ہیں. مریم زہرا کا سلام قبول کیجیے. سامعین, آج کا پروگرام ماضی میں 4 فروردین, 10 شعبان اور 24 مارچ کو رونما ہونے والے بعض اہم واقعات پر مشتمل ہے. دس شعبان سن 422 ہجری قمری کو 5ویں صدی ہجری قمری کے معروف شاعر ابو عبداللہ عبدالباقی کا انتقال ہوا. وہ بغداد کے رہنے والے تھے اور ممتاز ادیبوں سے کسب فیض کرنے کے ساتھ ساتھ شہر کے جید علماء کے درس میں بھی شرکت کرتے تھے. وہ خاص طور سے علم حدیث حاصل کرتے تھے. ابو عبداللہ عبدالباقی نے بہت سے اشعار کہے ہیں. دس شعبان سن 754 ہجری قمری کو دنیا اسلام کے ایک عظیم عالم دین مجد الدین ابو الفوارس نے وفات پائی. وہ عراق میں پیدا ہوئے تھے. انہوں نے ابتدائی تعلیم کے بعد ممتاز اساتذہ سے کسب فیض کیا اور اپنی تعلیم مکمل کی, یہاں تک کہ وہ خود بھی ماہر اساتذہ میں شمار ہوئے. مجد الدین ابو الفوارس فقہ, اصول فقہ, حدیث, کلام, تفسیر اور عربی ادب میں ید طولا رکھتے تھے. اس عظیم مسلمان دانشور نے بہت سی کتابیں تصنیف کی ہیں جن میں کنز الفوائد خاص طور سے قابل ذکر ہے. چوبیس مارچ سن 1882 عیسوی کو جرمن سائنسدان ڈاکٹر رابرٹ کوچ نے تپیدق یا ٹی بی کی بیماری کا سبب بننے والا جرثومہ دریافت کیا. وہ 10 سال کی تحقیق کے بعد اس جرثومے کا پتہ لگانے میں کامیاب ہوئے. انہوں نے برلن میں منعقدہ ایک کانفرنس میں اپنی اس دریافت کا اعلان کیا. اسی مناسبت سے 24 مارچ کو عالمی یوم تپیدق یا ورلڈ ٹی بی ڈے منایا جاتا ہے. اقوام متحدہ کے ذیلی ادارے عالمی ادارہ صحت WHO کے تعاون سے سن 1995 عیسوی سے ہر سال یہ دن منایا جاتا ہے. رابرٹ کوچ کو سن 1905 میں طب کے نوبل انعام سے نوازا گیا. چوبیس مارچ سن 1905 عیسوی کو فرانسیسی مصنف اور ناول نگار جول ورن کا انتقال ہوا. انہوں نے علمی و سائنسی ترقی کی پیشگوئیاں کی اور انہی کی بنیاد پر متعدد دلچسپ اور پڑھنے کے قابل کتابیں تحریر کی. ان کے ناولوں کی بنیاد پر بچوں اور نوجوانوں کے لیے متعدد سبق آموز فلمیں بھی بنائی گئیں. انتقال کے وقت جول ورن کی عمر 77 سال تھی. چوبیس مارچ سن 1982 عیسوی کو بنگلہ دیش میں جنرل محمد ارشاد نے کسی خوب خرابے کے بغیر فوجی بغاوت کے ذریعے عبدالستار کی حکومت کا تختہ الٹ دیا اور اقتدار اپنے ہاتھ میں لے لیا. عبدالستار نومبر 1981 عیسوی میں عام انتخابات کے بعد بنگلہ دیش کے صدر منتخب ہوئے تھے. انہوں نے ضیاء الرحمن کی جگہ لے لی تھی. چوبیس مارچ سن 1989 عیسوی کو جمہوری آذربائیجان کے شہر گینجے کی جامع مسجد کا 70 سال کے بعد مرمت کر کے دوبارہ افتتاح ہوا. یہ مسجد جو آذربائیجان کی تاریخی عمارتوں میں شمار ہوتی ہے 1970 عیسوی سے بند پڑی تھی. قابل ذکر ہے کہ سابق سوویت یونین اور اس کی جمہوریاؤں میں ہونے والی سیاسی تبدیلیوں کے بعد جمہوریہ آذربائیجان کے مسلمانوں کے مطالبے پر بہت سی مسجدوں کی تعمیریں نو کر کے ان کو نمازیوں کے لیے کھول دیا گیا۔ چار فروردین سن 1365 ہجری شمسی کو ایرانی ادیب استاد امیر حسین یزگردی نے 57 سال کی عمر میں وفات پائی۔ وہ تہران یونیورسٹی کے شعبے دینیات میں درس و تدریس سے وابستہ تھے۔ انہوں نے ایران کے ایک معروف فارسی ادیب فروز آفر کے ساتھ دیوان کبیر کی بعض جلدوں کی تصحیح میں تعاون کیا۔ استاد یزگردی کا اہم ترین علمی کارنامہ بعض قدیم تاریخی کتابوں کی تحقیق اور ان پر حاشیہ نویسی ہے۔ چوبیس مارچ سن 1999 عیسوی کو نیٹو کے رکن 11 ممالک نے یوگوسلاویا پر وسیع فضائی حملوں کا آغاز کیا۔ اس وقت یوگوسلاویا میں اسلوبودان میلوشیوچ کی حکومت تھی۔ بظاہر ان حملوں کی وجہ البانیا نژاد افراد کی مدد تھی جن کو سربوں کے غیر انسانی اقدامات اور دباؤ کا سامنا تھا۔ نیٹو کی اس کارروائی پر، جسے نیٹو نے انسان دوستانہ مداخلت کا نام دیا تھا، روس نے شدید احتجاج کیا۔ یوگوسلاویا کے خلاف نیٹو کی یہ کارروائی 78 دن تک جاری رہی۔ نیٹو کی اس کارروائی کے نتیجے میں میلوشیوچ نے نیٹو کی شرائط قبول کر لی اور کوسوو سے سرب فوجیوں نے انخلا کر دیا۔ 10 جون سن 1999 عیسوی کو جنگ ختم ہونے کے بعد اقوام متحدہ کی سلامتی کونسل نے قرارداد نمبر 1244 پاس کی، جس کی روح سے امن و سلامتی کی برقراری کے لیے کوسوو کی سرحدوں پر UNMIKK یعنی کوسوو میں اقوام متحدہ کا مشن کے نام سے اقوام متحدہ کی امن فوج کو تعینات کر دیا گیا۔ سامعین، اسی کے ساتھ ہی یادوں کے چھڑوں کے پروگرام ختم ہوتا ہے۔
یہ تہران ہے اسلامی جمہوریہ ایران کی آواز، اور سامعین اب سماعت فرمائیے ہمارا اگلا پروگرام آئینۂ صحافت۔ عزیز سامعین، پروگرام آئینۂ صحافت کے ساتھ حاضر خدمت ہیں، حسین اختر کا سلام قبول کیجیے۔ سامعین، آج کے پروگرام میں بھی ہم دنیا کے اہم اخبارات اور نیوز ایجنسیوں کی سرخیوں اور اہم خبروں کا جائزہ لیں گے۔ تو آئیے پروگرام کا آغاز کرتے ہیں ایران کی چند خبر رساں ایجنسیوں کی سرخیوں سے۔ سب سے پہلے ارنا نیوز ایجنسی۔ ایرانی صدر کی پاکستان کے قومی دن کی سالگرہ پر مبارکباد۔ ایران کی یمن میں کسی بھی امن منصوبے کی حمایت۔ برطانیہ کو ایران پر اپنا قرض ادا کرنے کے لیے عملی اقدامات کرنا چاہیے، جنرل حاتمی۔ چینی وزیر خارجہ جلد ہی ایران کا دورہ کریں گے۔ ایران کے جنوبی علاقے میں تیل کی پیداوار میں 30% اضافہ ہوا ہے۔ اور پاک ایران کے درمیان دوستی برقرار رہے، جواز ظریف۔ سامعین، اسلامی جمہوریہ ایران کے وزیر خارجہ نے یوم پاکستان پر مبارکباد پیش کی ہے۔ اس حوالے سے اخبار لکھتا ہے، محمد جواد ظریف نے منگل کے روز اپنے ٹویٹر پیج میں کہا ہے کہ اسلامی جمہوریہ ایران اور پاکستان کے مابین دوستی برقرار رہے۔ جواد ظریف نے کہا کہ 65 سال قبل پاکستان کو دنیا کا پہلا اسلامی جمہوریہ نامزد کیا گیا تھا۔ انہوں نے کہا کہ ہمیں فخر ہے کہ پاکستان ہمارا برادر اور قریبی پڑوسی ہے، اور ہم اپنی حکومتوں اور قوموں کے مابین تعلقات کو فروغ دینے کے لیے مل کر کام کرنے کے منتظر ہیں۔ اور سامعین، اب مہر نیوز ایجنسی پر ایک نظر ڈالتے ہیں۔ ایرانی وزیر خارجہ کا یوم پاکستان کی مناسبت سے مبارکباد کا پیغام۔ ہندوستانی وزیر اعظم مودی کا پاکستانی وزیر اعظم عمران خان کو مبارکباد کا پیغام، برطانوی فوج میں 10,000 فوجیوں کی جگہ روبوٹ تعینات کیے جائیں گے، بنگلہ دیشی وزیر اعظم کے قتل کی کوشش کے الزام میں 14 افراد کو سزائے موت سنا دی گئی، آسٹریلیا میں طوفانی بارشوں اور سیلاب سے 18,000 سے زائد افراد بے گھر، نائجر میں مسلح دہشت گردوں نے فائرنگ کر کے 137 افراد کو ہلاک کر دیا، اور یمن پر مسلط کردہ جنگ میں یمنی مزاحمت کامیاب اور سعودی عرب کے حکام ناکام۔ اور اب ہندوستان سے شائع ہونے والے اخبارات پر ایک نظر ڈالتے ہیں، تو سب سے پہلے روزنامہ انقلاب۔ ادھو سرکار اور اپوزیشن آمنے سامنے، فڑنویس کے الزامات، نواب ملک کی تردید، بورڈ کے طلبہ کو امتحانی مرکز پر سینیٹائزر بھی ساتھ لانے کی ہدایت، کورونا مرکز کی ریاستوں کو ٹیسٹنگ اور ٹیکہ کاری بڑھانے کی ہدایات۔ اور اب اخبار لکھتا ہے، ہندوستان کی مرکزی وزارت داخلہ نے ملک کے کچھ حصوں میں کورونا کی وبا کے بڑھتے معاملات کے پیش نظر ریاستوں اور مرکز کے زیر انتظام علاقوں سے ٹیسٹ ٹریک اور ٹریٹ یعنی کورونا کی جانچ، مریض کے رابطے میں آنے والے لوگوں کا پتہ لگانے اور مریضوں کے علاج کی 3 سطحی پالیسی پر تیزی اور پوری سختی سے کام کرنے کو کہا ہے۔ وزارت نے کورونا انفیکشن روکنے کے لیے منگل کو جاری ہدایات میں 3 سطحی پالیسی کے ساتھ ساتھ کورونا سے متعلق پروٹوکول کو پوری طرح نافذ کرنے اور ٹیکہ کاری مہم کو تیز کرنے کی بھی بات کہی ہے۔ اس کے ساتھ ہی ساتھ مختلف سرگرمیوں کے لیے پہلے سے جاری ضابطۂ عمل کو بھی سختی سے نافذ کرنے کی ریاستی حکومتوں کو ہدایت دی گئی ہے۔ آر ٹی پی سی آر ٹیسٹ کی تعداد بڑھائے جانے پر بھی خصوصی توجہ دینے کو کہا گیا ہے۔ واضح رہے کہ نئی ہدایات 1 اپریل سے نافذ ہوں گی اور 30 اپریل تک جاری رہیں گی۔ ان ہدایات میں اس بات پر زور دیا گیا ہے کہ کورونا کے خلاف مہم میں اب تک ملک نے جو کامیابی حاصل کی ہے اسے برقرار رکھنے کے لیے ہر ممکن کوشش اور اقدامات کیے جانے چاہیے۔ کہا گیا ہے کہ قرنطینہ زون کے باہر سبھی سرگرمیاں پہلے ہی سے جاری ہیں اور اس کے لیے ضابطۂ عمل بھی نافذ ہیں، لیکن انہیں پوری طرح اور سختی سے نافذ کرنے کی ضرورت ہے۔ ریاستوں اور مرکز کے زیر انتظام علاقوں سے آر ٹی پی سی آر کی جانچ کو 70% تک پہنچانے کو بھی کہا گیا ہے۔ متاثرہ لوگوں کا پتہ چلنے پر انہیں الگ کرنے اور رابطوں کا پتہ لگانے اور مریضوں کا علاج کرنے پر بھی زور دیا گیا ہے۔ ریاستوں اور مرکز کے زیر انتظام علاقوں سے ضرورت پڑنے پر چھوٹے اور بڑی سطح پر قرنطینہ زون بنانے اور ان کی نگرانی کرنے کے لیے کہا گیا ہے۔ اس زون میں مرکزی وزارت صحت کی ہدایات اور اقدامات کو پوری طرح نافذ کرنے پر بھی زور دیا گیا ہے۔ ملک بھر میں کورونا کی وبا سے بچاؤ کے لیے ماسک کے استعمال، سماجی دوری بنائے رکھنے اور صاف صفائی پر خصوصی توجہ دینے پر بھی زور دیا گیا ہے۔ ریاستوں اور مرکز کے زیر انتظام علاقوں کو پہلے کی طرح حالات کا جائزہ لینے کے بعد مقامی سطح پر لاک ڈاؤن نافذ کرنے کی اجازت دی گئی ہے۔ حالانکہ ریاستوں کے اندر اور ریاست سے دوسری ریاست کے درمیان لوگوں، سامان اور گاڑیوں کی آمد و رفت پر کسی طرح کی روک نہیں لگائی گئی ہے۔ اور اب یو این آئی نیوز ایجنسی۔ ملک کی 29 ریاستوں مرکز کے زیر انتظام علاقوں میں کورونا کے ایکٹیو کیسز میں اضافہ۔ کورونا وائرس ایک دن میں پھر 47,262 نئے کیس اور 275 ہلاکتیں۔ پیٹرول اور ڈیزل بھی ترتیب 18 پیسے اور 17 پیسے فی لیٹر سستا۔ لوک سبھا میں قومی انفراسٹرکچر فائنانسنگ بل منظور۔ بڈگام کے سوسیٹ گاؤں میں آتش زدی، ایک رہائشی مکان خاکستر، 2 افراد زخمی۔ جوانوں سے بھری بس کو نکلسیوں نے دھماکہ کر کے اڑایا، 4 اہلکار جاں بحق، 10 زخمی۔ اور اب پاکستان سے شائع ہونے والے اخبارات۔ تو سب سے پہلے روزنامہ ڈان۔ بنو نو عمر لڑکوں کے قاتلوں کی عدم گرفتاری پر 3rd روز بھی احتجاج جاری۔ اسلام آباد ہائی کورٹ، یوسف رضا گیلانی کی درخواست قابل سماعت ہونے پر فیصلہ محفوظ۔ روس، طیارے سے انخلا کی نشستیں حادثاتی طور پر حرکت میں آنے سے 3 پائلٹ ہلاک۔ سندھ میں تمام مزارات اور درگاہیں دوبارہ کھولنے کا اعلان۔ نمایاں خدمات سر انجام دینے والی شخصیات کے لیے سول اعزازات۔ پاکستانی عوام کے ساتھ خوشگوار تعلقات چاہتے ہیں، مودی کا عمران خان کو خط۔ اور چمن، پولیس موبائل پر دھماکہ، 3 افراد جاں بحق، 13 زخمی۔ اور اب پاکستان سے شائع ہونے والے اخبار۔ جنگ پر ایک نظر ڈالتے ہیں۔ جلد ویکسین کی 70 لاکھ ڈوزز پاکستان پہنچ جائیں گی. فیصل سلطان. مریم نواز کی حفاظتی ضمانت کے لیے لاہور ہائی کورٹ آمد. پاکستان بھارت آبی مذاکرات کا آج دوسرا روز. کرونا وائرس کے کیس جن تعلیمی اداروں میں کم ہیں انہیں کھلا رکھا جائے. سعید غنی. اور چیئرمین سینٹ کے الیکشن کے نتائج کے خلاف پی پی کی درخواست پر سماعت. اور سامعین, اسی کے ساتھ آج کا پروگرام آئینۂ صحافت اپنے اختتام کو پہنچا. یہ تہران ہے, اسلامی جمہوریہ ایران کی آواز. سامعین, لیجیے اب سماعت فرمائیے عید نوروز کی مناسبت سے خصوصی پروگرام. اس کے بعد آخر میں پروگرام مقدس دفاع پیش کیا جائے گا, اور اسی کے ساتھ ہماری دوسری مجلس بھی ختم ہو جائے گی. تو ہمیں اجازت دیجیے اور لیجیے سماعت فرمائیے عید نوروز کی مناسبت سے خصوصی پروگرام.
مقلب القلوب والأبصار يا مدبر الليل والنهار يا محول الحول والأحوال حول حالنا إلى أحسن حال
مبارك مبارك عيدتون مبارك 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 زروزتون مبارك
سامعین, عید نوروز کی مناسبت سے خصوصی پروگرام کے ساتھ حاضر خدمت ہیں ہاشم علی اور مریم زہرا کا سلام قبول فرمائیں. سامعین, امید ہے کہ یہ پروگرام بھی آپ کو پسند آئے گا.
سامعین, ایران اور دوسرے ممالک میں نوروز کا جشن منانے والے لوگ ہر سال عید نوروز کی آمد کے منتظر رہتے ہیں تاکہ خوبصورت, پرکشش اور خوشی و مسرت سے لبریز رسومات کی ادائیگی کے ساتھ نئے سال کا آغاز کریں. تحویلی سال کے لمحے رشتہ داروں سے ملاقات کو جانے اور چھوٹے بڑے جشنوں کی وجہ سے نوروز ایران اور دوسرے ممالک میں جشن نوروز منانے والوں کی ایک بڑی عید میں تبدیل ہو چکا ہے. عید نوروز کے ایام میں انسان کی سال بھر کی تھکن دور ہو جاتی ہے اور نیچر کی تازگی کے ساتھ انسان کا جسم اور روح بھی تازہ دم ہو جاتی ہے. لیکن ہم سب جانتے ہیں کہ رواں برس کی عید نوروز سابق برسوں سے مختلف ہے. گزشتہ سال ایران اور دنیا بھر کے لوگوں کے لیے ایک بہت ہی کٹھن سال تھا. اس سال کرونا وائرس کی وجہ سے لوگ اپنی مرضی کے مطابق آپس میں ملاقاتیں اور میل جول نہیں کر سکے, اور وہ اپنے قریبی رشتہ داروں, حتیٰ ماں باپ اور بزرگوں کی صحبت سے فیضیاب نہیں ہو سکے. حالات کچھ ایسے ہیں کہ سماجی فاصلہ اور چھوٹے بڑے اجتماعات سے اجتناب ضروری ہے.
یہ حالات خصوصاً ایرانیوں کے لیے بہت کٹھن ہیں, کیونکہ وہ ایک نیا ولولہ اور روحانی تازگی حاصل کرنے کے لیے اپنے اس قدیم اور قومی عید سے فائدہ اٹھاتے ہیں. کورونا سے پیدا شدہ حالات ممکن ہیں, کہ ان کے اندر غم کا احساس پیدا کر دیں، لیکن حقیقت کو تسلیم کرنے اور بہتر حالات کی امید موجودہ حالات کو برداشت کرنے کے سلسلے میں مومد و معاون ثابت ہو سکتی ہے۔ اگر ہم آئیڈیل چھٹیوں سے وابستہ توقعات کو موجودہ حقائق کے مطابق ڈھالنے کی کوشش کریں تو ہم عید نوروز کی چھٹیوں کی ایسی پلاننگ کر سکتے ہیں کہ حفظان صحت کا خیال رکھنے کے ساتھ ساتھ نئے سال کا جشن بھی منا سکتے ہیں اور اپنے رشتہ داروں کے ساتھ رابطے میں بھی رہ سکتے ہیں۔ البتہ ہمیں نئے سال کی رسومات سے زیادہ فائدہ اٹھانے کی کوشش کرنی چاہیے۔ اپنے رشتہ داروں کے یہاں آنا جانا ایک فطری امر ہے، لیکن ہمیں یہ بھی یاد رکھنا چاہیے کہ کورونا سے بچاؤ ایک ایسا بہترین تحفہ ہے جو ہم نئے سال کے موقع پر انہیں دے سکتے ہیں۔ اس لیے بہتر یہ ہے کہ ہم اپنے گھر کے افراد اور دوستوں سے بات چیت کریں اور نئے سال کا جشن منانے کے لیے نئے راستوں کا جائزہ لیں۔ نیز اس مسئلے پر آپس میں مشورہ کریں۔ مثلاً ہم ایسا کر سکتے ہیں کہ اپنے رشتہ داروں اور دوستوں کے پاس جا کر انہیں نئے سال کی مبارکباد دینے کے بجائے سوشل میڈیا کے ذریعے مبارکباد دیں، اور اسی سوشل میڈیا سے استفادہ کرتے ہوئے آپس میں رابطہ کر کے خوشی کے لمحات کی تصاویر اور ویڈیوز ایک دوسرے کے ساتھ شیئر کریں۔
سامعین، روا سال عید نوروز اچھے طریقے سے منانے کے لیے ہمیں چند نکات پر توجہ دینی چاہیے۔ ہمیں صرف ایسے امور پر توجہ دینی چاہیے جنہیں ہم انجام دے سکتے ہیں۔ ایک دوسرے کا خیال رکھنا چاہیے، اپنے خاندان کے افراد اور دوستوں سے بات چیت کرنی چاہیے، ان کے جذبات کا پوری طرح خیال رکھنا چاہیے، ہمیشہ شکر گزار ہونا چاہیے، اور ان کٹھن اور مشکل حالات میں اللہ تعالیٰ نے ہمیں جن نعمتوں سے نوازا ہے ان کی بنا پر اس کا شکر ادا کرنا چاہیے۔ ہمیں اپنے پیاروں کو تحائف دینے سے غافل نہیں ہونا چاہیے۔ سابقہ برسوں کی نسبت رواں سال زیادہ تحائف دے کر خوشی و مسرت کے ان لمحات کو یادگار بنا لینا چاہیے۔ اپنے بچوں کے ساتھ زیادہ وقت گزارنا چاہیے، اور ان کٹھن اور مشکل حالات میں ان کے دلوں میں امید پیدا کرنی چاہیے۔ حکومتی عہدیداروں کی جانب سے بیان کی جانے والی حفاظتی تدابیر پر عمل کر کے تمام روایتی رسومات اپنے گھرانے کے افراد یعنی بیوی بچوں کے ساتھ بجا لائی جانی چاہیے۔ مثلاً تحویل سال کا وقت جشن نوروز کا اہم ترین اور ایکسائٹمنٹ سے بھرپور وقت ہوتا ہے۔ ہمیں چاہیے کہ اس وقت ہم دسترخوانی حسین کے پاس بیٹھ کر اپنے مختصر فیملی کی تصاویر اور ویڈیوز بنائیں اور انہیں سوشل میڈیا کے ذریعے اپنے پیاروں اور رشتہ داروں کو ارسال کریں۔ عید نوروز کے موقع پر ہر سال ہم اپنے عزیزوں کے ہاں جاتے تھے، لیکن اس سال ہمیں ان کے ہاں جانے کے بجائے سوشل میڈیا کے ذریعے ان سے احوال پرسی کرنی چاہیے، یا اپنے گروپ بنا کر ویڈیو کالز کے ذریعے ایک دوسرے سے رابطہ برقرار کرنا چاہیے۔ Oh, oh, oh.
جان آمدی زندگی خوشتر است گر نباشد گله زیر باران ببین شادی چلچله نوروز به تبسم آمد بوی گل گندم آمد
لینے اور ایک دوسرے کے قریب ہونے سے بڑی آسانی کے ساتھ ایک فرد سے دوسرے فرد تک منتقل ہو جاتا ہے۔ یہ وائرس رشتہ داروں کے ایک دوسرے کے یہاں آنے جانے اور اجتماعات کے ذریعے بہت تیزی کے ساتھ پھیل اور سب کو بیمار کر سکتا ہے۔ اس لیے عقل مندی یہی ہے کہ ہم ایک دوسرے کے یہاں آنے جانے کے سلسلے میں احتیاط سے کام لیں اور اس وائرس کا مقابلہ کرنے کے لیے اپنے گھروں میں ہی رہیں۔ اس وائرس کے مقابلے کا واحد راستہ بھی یہی ہے۔ ہمیں ایک دوسرے سے یہ وعدہ کرنا چاہیے کہ کورونا کے خاتمے کے بعد ہی ایک دوسرے کے گھر آئیں گے۔ ان ایام میں گھر کے افراد وقت کو بہتر طور پر منظم کر سکتے ہیں اور اپنے پسندیدہ ان کاموں کو انجام دے سکتے ہیں جن کا گھر میں انجام پانا ممکن ہے۔ گھر میں جو کام انجام دیے جا سکتے ہیں ان میں کتابوں کا مطالعہ، گھر کے افراد کی باہمی گفتگو، کھیل، پسندیدہ ٹی وی پروگرام دیکھنا، ادھورے کاموں کی تکمیل، جو کام کسی بھی وجہ سے انجام نہ پا سکے ہوں انہیں انجام دینا، گھر کے افراد کے ساتھ گفتگو کے لیے زیادہ وقت مختص کرنا، والدین اور بچوں کا آپس میں مل بیٹھنا اور گفتگو کرنا شامل ہیں۔
ایک اور اہم بات، غیر ضروری سفر سے اجتناب کرنا ہے۔ ہر سال نوروز کی تعطیلات میں لوگ سفر اور سیر و سیاحت کرتے ہیں، لیکن کورونا وائرس کے پھیلاؤ کو ایک سال ہونے کی وجہ سے ہم اس بات سے آگاہ ہو چکے ہیں کہ غیر ضروری سفر اور سیر و سیاحت اس وائرس کے پھیلاؤ کا اہم ذریعہ ہے۔ اس لیے رواں سال کے دوران بھی گزشتہ برس کی طرح ہمیں ممکنہ حد تک سفر سے اجتناب کرنا چاہیے، اور اس کے بجائے گھر میں خوشی و مسرت کا ماحول پیدا کر کے خصوصاً بچوں کے لیے چھٹیوں کو یادگار بنانے اور کورونا وائرس کی روک تھام کی کوشش کرنی چاہیے۔
شاید موجودہ صورتحال بہت سے لوگوں کے لیے خوش آئند نہ ہو، لیکن یہ صورتحال اس سے تو بہتر ہے کہ ان ایام میں خدا نخواستہ ہم اپنے رشتہ داروں کو کورونا وائرس میں مبتلا ہوتے یا مرتے ہوئے دیکھیں۔ اگر ہم گھر میں رہیں اور حفظان صحت کے اصولوں پر اچھی طرح سے عمل کریں تو نہ صرف کوئی برا واقعہ پیش نہیں آئے گا بلکہ ہم خود بھی محفوظ رہیں گے اور ہمارے گھر والے اور دوسرے شہری بھی اس وبا سے محفوظ رہیں گے۔ اس اقدام کے ذریعے ہم کورونا کو اپنے شہر اور ملک سے نکال سکتے ہیں اور ایک ایسی نئی زندگی کا آغاز کر سکتے ہیں جس میں دور دور تک کورونا کا نام و نشان تک نہ ہو۔ سامعین، ہماری دعا ہے کہ یہ سال آپ کے لیے صحت و سلامتی اور خوشیوں بھرا سال ثابت ہو۔ پروگرام کا وقت ختم ہوتا ہے، اگلے پروگرام تک کے لیے اجازت دیجیے، خدا حافظ۔
عزیز سامعین، پروگرام مقدس دفاع کی ایک اور کڑی لے کر حاضر خدمت ہیں۔ عباس سید کا سلام قبول فرمائیں۔ سامعین، آج کے پروگرام میں مرصاد فوجی آپریشن میں ایرانی مجاہدین کی بھرپور کامیابی اور اس کے انقلاب مخالف منافقین خلق ایم کے او نامی تنظیم پر پڑنے والے اثرات کے تناظر میں گفتگو کریں گے۔ امید ہے ہمارا آج کا یہ پروگرام بھی آپ کی معلومات میں اضافے کا باعث بنے گا۔ سامن، جیسا کہ ہم گزشتہ پروگراموں میں عرض کر چکے ہیں کہ عراقی ڈکٹیٹر صدام نے سامراجی طاقتوں کے اشارے پر 80 کے عشرے میں ایران کے نوخیز اسلامی انقلاب اور نئی تشکیل پانے والی حکومت کو کمزور کرنے اور ایران کے بعض سردی علاقوں پر قبضہ کرنے کے لیے ایران کے خلاف جارحیت کا ارتکاب کیا۔ آٹھ سال تک جاری رہنے والی اس جنگ میں کئی نشیب و فراز آئے اور بالآخر اقوام متحدہ کی کوششوں اور صدام کی خواہشات اور ارادوں نے سامراجی طاقتوں کے مفادات پورے نہ ہونے کی وجہ سے جنگ بندی کی قرارداد نمبر 598 سامنے لائی گئی، جسے ایران نے بھی تسلیم کر لیا۔ لیکن اس دوران ایران کے اسلامی انقلاب کی مخالف ایک ایرانی منحرف جماعت ایم کے او، جو اپنے آپ کو مجاہدین خلق کے نام سے متعارف کراتی تھی، نے اس جنگ بندی سے سوء استفادہ کرنے کی ٹھانی۔ ایم کے او کا سرغنہ مسعود رجوی، جو صدام کی پناہ میں چلا گیا تھا، نے یہ سمجھ لیا تھا کہ ایران نے جنگ بندی اس لیے قبول کی ہے کیونکہ اس میں اب مزید جنگ کی سکت باقی نہیں رہی۔ ایم کے او کے مرافقین نے بغیر کسی تحقیق کے یہ باور کر لیا تھا، یا صدام اور اس کے حواریوں نے انہیں باور کرا دیا تھا، کہ ایرانی عوام آٹھ سالہ جنگ کی وجہ سے اسلامی اور انقلابی حکومت سے بیزار ہو چکے ہیں، اور اس موقع پر اگر ایم کے او ایرانی فورسز پر حملہ کرے گی تو ایرانی عوام ایم کے او کا ساتھ دیں گے۔ لیکن اس منحرف گروہ نے جب حملہ کیا تو ایرانی فورسز اور عوام نے زمینی اور فضائی محاذوں پر انہیں ایسی شکست دی کہ اس گروہ کی ہمیشہ کے لیے کمر ٹوٹ گئی۔ مرساد نامی اس فوجی آپریشن میں ایم کے او کو بہت زیادہ نقصان ہوا۔ جب حملہ ختم ہوا اور ایران کے سرحدی شہروں کرمانشاہ اور اسلام آباد میں ان منافقین کی لاشیں اور ان سے قبضہ کیا گیا فوجی ساز و سامان سامنے لایا گیا تو سب کے لیے حیران کن تھا کہ اس فوجی ساز و سامان میں ٹینک، بختر بند گاڑیاں اور سنگین فوجی اسلحے بھی شامل تھے۔ اس حملے میں ایم کے او کے فوجی ساز و سامان کا بڑا حصہ تباہ بھی ہو گیا۔ مال غنیمت میں جو ساز و سامان مجاہدین کے ہاتھ آئے اس میں 72 ٹینک، 21 بختر بند گاڑیاں، 51 توپیں اور 612 فوجی گاڑیاں شامل تھیں۔ اس آپریشن میں ایم کے او کی فوجی طاقت ختم ہو گئی اور مرساد نامی فوجی آپریشن نے صدام کی ایک اور سازش کو ناکام بنا دیا۔ اس آپریشن میں ایم کے او کے 2000 افراد ہلاک، 1100 زخمی ہوئے، جبکہ 994 عراق کی طرف فرار کر گئے۔ گرفتار اور زخمی ہونے والوں کے پاس 1100 کے قریب مختلف یورپی ممالک کے پاسپورٹ برآمد ہوئے۔ پاسپورٹوں کی برآمدگی سے بخوبی اندازہ ہوتا ہے کہ ان منافقین کو کس لالچ اور کس امید پر جنگ کے لیے بھیجا گیا تھا۔ انہیں مختلف ممالک سے عراق لایا گیا تھا تاکہ جنگ میں ایرانی مجاہدین کو شکست دے کر یہ نہ صرف ایران کے انقلاب اور اسلامی حکومت کو ختم کر دیں گے بلکہ جب چاہیں گے ایران کے راستے متعلقہ ممالک کی طرف واپس چلے جائیں گے۔ یہ منافقین صدامی فوج کے بھیس میں ایران پر حملہ آور ہوئے اور اس کے پیچھے بھی صدام کی سازش تھی۔ ایم کے او کی شکست نے اس تنظیم کو بہت سے بحرانوں سے دوچار کر دیا۔ داخلی اختلافات اپنے عروج پر پہنچ گئے اور ایم کے او کی قیادت کے خلاف اندر سے ایک مضبوط گروپ سامنے آ گیا۔ صدام کی حمایت سے اس گروہ کا جنگ بندی کی مخالفت کرتے ہوئے ایرانی سرحدوں کے اندر داخل ہو کر حملہ عالمی سطح پر صدام کی بدنامی کا باعث بنا، اور عالمی برادری بھی اس طرف متوجہ ہوئی کہ صدام عالمی اداروں میں تو جنگ بندی کی باتیں کرتا ہے لیکن میدان عمل میں وہ جنگ کو مختلف طریقوں سے جاری رکھنے پر یقین رکھتا ہے۔ معروف اخبار انڈیپینڈنٹ میں ہاروے موریس نے ایم کے او کے حملے اور اس کی اسٹریٹجی پر ایک چشم کشا تجزیہ لکھا تھا۔ موریس کے مطابق ایم کے او تنظیم اس فرصت سے فائدہ اٹھا کر ایران اور عراق کے درمیان عراقی سرحدوں کے اندر ایک آزاد علاقہ تشکیل دے کر ایران پر دباؤ بڑھانے کی اسٹریٹجی پر عمل پیرا تھی۔ وہ اس آزاد علاقے کے توسط سے انقلاب مخالف قوتوں کو مستحکم کر کے ایران کے داخلی عدم استحکام کے ہدف کو حاصل کرنا چاہتی تھی تاکہ اس دباؤ سے صدام بھی زیادہ سے زیادہ فائدہ اٹھا سکے۔ گارڈین اخبار کے تجزیہ نگار ڈیوڈ ہرسٹ نے اپنے تجزیے میں لکھا تھا، ایم کے او کے سرغنے مسعود رجوی ایرانی عوام کے مزاج کو سمجھنے میں ناکام رہا۔ وہ اس بات کو درک نہیں کر سکا کہ ایرانی عوام ایم کے او کی انتہا پسندی سے سخت نالا ہے۔ مسعود رجوی کی سب سے بڑی غلطی یہ تھی کہ اس نے اپنی تنظیم کی باغ ڈور مکمل طور پر صدام کے ہاتھ میں دے دی تھی۔ مسعود رجوی کے مخالفین کہتے تھے کہ یہ ایم کے او اور مسعود رجوی کی سیاسی خودکشی تھی۔ ایم کے او کے حملے سے ایرانی عوام کے احساسات و جذبات دوبارہ تازہ ہو گئے اور ایرانی عوام داخلی انتشار کی بجائے مزید قوی و مستحکم و متحد ہو گئے۔ مرساد فوجی آپریشن کو آٹھ سالہ جنگ کی آخری دفاعی فوجی کارروائی کہا جاتا ہے۔ یہ فوجی آپریشن سپاہی پاسداران انقلاب اسلامی، ایرانی فوج اور مقامی آبادی کی یکجہتی، اتحاد اور وحدت سے کامیابی سے ہمکنار ہوا۔ صدام اور اس کے اواری یہ تصور کر رہے تھے کہ جب ایم کیو کی طرف سے ایران کے خلاف کامیاب حملہ ہوگا تو ایران صدام کی شرائط پر صلح کرنے پر مجبور ہو جائے گا، لیکن اس کے نتائج برعکس ثابت ہوئے اور ایرانی عوام پہلے سے زیادہ جوش و جذبے کے ساتھ میدان جنگ کی طرف لپکی اور ایرانی مجاہدین نے پوری طاقت سے دشمن کی طاقت کو اپنے ملکی سرحدوں سے نکال باہر کر دیا۔ ماہرین کے مطابق یہ جنگ اس وقت اختتام کو پہنچی جب عراقی فورسز ایرانی سرحدوں کے اندر پیش قدمی کرنے میں ناکام رہے اور ان میں اہواز اور کرمانشاہ جیسے علاقوں سے دم دبا کر بھاگنا پڑا۔ مرساد فوجی آپریشن نے صدام اور منافقین خلق آرگنائزیشن دونوں کے ناپاک ارادوں کو خاک میں ملا دیا۔ ایران کی طرف سے اقوام متحدہ کی قرارداد نمبر 598 کی منظوری، جبکہ دوسری طرف صدام کی طرف سے جنگ کو جاری رکھنا اور ایم کے او کو ایران کے خلاف استعمال کرنا ایران کی سیاسی کامیابی اور ان کے موقف کی حقانیت کا باعث بنی اور عالمی اداروں اور عالمی برادری پر ایک بار پھر یہ بات ثابت ہو گئی کہ ایران جنگ کا حامی اور شروع کرنے والا نہیں ہے بلکہ یہ صدام ہے جو جارحیہ بھی ہے اور عالمی اداروں کی قراردادوں کی بھی خلاف ورزی کر رہا ہے۔ اس صورتحال کی وجہ سے صدام پر سیاسی دباؤ بڑھنا شروع ہو گیا کیونکہ ایران عراق جنگ پر نظر رکھنے والے عالمی مبصرین اور اقوام متحدہ کے نمائندے صدام کی طرف سے مسلسل خلاف ورزیوں کے عینی شاہد تھے۔ جب صدامی فورسز نے ایران کے سرحدی شہر خرم شہر پر دوبارہ قبضہ کرنے کی باتیں شروع کی اور امام خمینی رحمۃ اللہ علیہ کی طرف سے ماضی کی طرح ایک بار پھر ایرانی مجاہدین کو جانفشانی سے مقابلہ کرنے کا اعلان ہوا اور ایرانی عوام نے بھی امام خمینی رحمۃ اللہ علیہ کی آواز پر لبیک کہی تو میدان جنگ کی صورتحال یکسر تبدیل ہونا شروع ہو گئی۔ امام خمینی رحمۃ اللہ علیہ نے جب سپاہ پاسداران انقلاب اسلامی کے نام خرم شہر کے دفاع کے حوالے سے پیغام دیا تو ایرانی مجاہدین میں جوش و جذبے کی ایک نئی لہر پیدا ہو گئی اور صورتحال جنگ کے آغاز کی طرح نظر آنے لگی۔ آیت اللہ ہاشمی رفسنجانی نے اس صورتحال پر تبصرہ کرتے ہوئے کہا تھا، جہاد اور نشاط کی خوشبو ہر طرف سے محسوس کی جا رہی ہے۔ امام خمینی کے اعلان کے بعد 130,000 سے زائد رضاکار محاذ جنگ پر پہنچ گئے۔ عوام کی طرف سے محاذ جنگ پر جانے والوں کی تعداد اس قدر زیادہ تھی کہ فوج اور سپاہی پاسداران انقلاب اسلامی کے لیے اتنی بڑی تعداد کو مینج کرنا مشکل ہو گیا۔ مختلف محاذوں اور چھاونیوں کے ذمہ دار افراد نے لوگوں سے اپیل کرنا شروع کر دی کہ ان کے پاس اتنے افراد کو سنبھالنے کی گنجائش نہیں ہے۔ جہاں 10,000 فوجیوں کی گنجائش تھی وہاں 15,000 سے 16,000 رضاکار موجود تھے، جس کی وجہ سے مجاہدین کے لیے چھاونیوں کے اندر جگہ کم پڑ گئی۔ رضاکار نوجوان کھلے آسمان تک رات گزارنے پر مجبور ہو گئے۔ قرارداد 598 کے بعد صدام کے مختلف فوجی اقدامات عالمی برادری کی مزید آنکھیں کھولنے کے لیے کافی تھے۔ عراق کی طرف سے ایرانی مطالبات کو نظر انداز کرنا اور صدام کی مختلف سازشوں نے عالمی برادری اور بین الاقوامی اداروں کو مجبور کر دیا کہ وہ ایران کے مطالبات پر کان دھریں اور ایران کے اس مطالبے پر غور کریں کہ جنگ میں جارحیہ کا تعین کیا جائے اور جارحیہ کو جنگی تاوان ادا کرنے پر بھی مجبور کیا جائے۔ دنیا کے مختلف ممالک ایران کے اس جائز مطالبے کو نظر انداز کر رہے تھے۔ اسی تناظر میں اس وقت کے ایران کے صدر حضرت آیت اللہ خامنائی نے اہواز میں ایک اجتماع سے خطاب کرتے ہوئے فرمایا، ہم پہلے دن سے کہہ رہے ہیں کہ صدام جارحیہ ہے، جنگ کا آغاز کرنے والا اور اس کو بڑھاوا دینے والا صدام ہے، لیکن بعض اسے قبول کرنے کے لیے تیار نہ تھے اور بعض جان بوجھ کر قبول نہیں کرنا چاہتے، لیکن آج ہماری بات ثابت ہو گئی ہے۔ آیت اللہ ہاشمی رفسنجانی نے بھی اس حوالے سے کہا تھا، ہم ابھی تک مظلومانہ انداز میں دفاع کر رہے تھے لیکن ہم پر جنگ پسندی اور ام دشمنی کا الزام لگایا جاتا تھا۔ ہماری قوم جب یہ نعرہ لگاتی کہ فتح تک جنگ جاری رکھے گی تو اس سے یہ مراد دی جاتی تھی تو اس سے یہ مراد تھی کہ جو جنگ ہم پر مسلط کی گئی ہے اس میں کامیابی تک ہماری جنگ جاری رہے گی۔ ہم اور ہماری قوم نے کبھی یہ نعرہ نہیں لگایا کہ دشمن کی زمینوں پر قبضے تک جنگ جاری رکھیں گے۔ ہم اب بھی امن و صلح کے طالب ہیں، ہم اپنا حق لینا چاہتے ہیں، جبکہ صدام ایک جہرے، باطل اور غیر لچکدار شخصیت ہے۔ سمے علاقائی اور عالمی میڈیا نے بھی ایران کی داخلی صورتحال پر فوکس کیا ہوا تھا۔ بی بی سی نے اس وقت کہا تھا، جنگ بندی کے باوجود عراق کی طرف سے جارحیت کے ارتکاب نے ایرانی موقف کو عالمی برادری کے سامنے درست ثابت کر دیا ہے۔ بی بی سی لندن کے مطابق ایران میں ایک بار پھر 1980 کے ایام کی یاد تازہ ہو گئی ہے اور ایرانی فورسز میں پہلے جیسا جوش و جذبہ دیکھنے کو مل رہا ہے۔ رضاکار بسیج ایک بار پھر فعال اور سرگرم ہے اور لوگوں میں جنگ دوبارہ لڑنے کا عزم پیدا ہو گیا ہے۔ عراق کے ایک فوجی ماہر نے السفیر اخبار کو انٹرویو دیتے ہوئے کہا تھا، جب ایرانی فورسز نے جنگ بندی پر رضامندی کا اظہار کیا تو عراقی قیادت کے ہاتھ سے جنگ کو اپنے مرضی کے مطابق آگے چلانے کا سلسلہ ہاتھ سے نکل گیا اور ایک بڑی اسٹریٹجک غلطی کا ارتکاب کرتے ہوئے صدام نے ایران پر دوبارہ حملے کا منصوبہ انجام دیا۔ جب صدامی فورسز خوزستان کے علاقے کے قریب پہنچیں تو ایران میں ایک بڑی تبدیلی آ چکی تھی۔ وہ ایران جسے فوجی تعداد میں کمی کا احساس ہو رہا تھا، ایک دم لوگوں کے جوش و جذبے میں اضافہ ہوا، رضاکار میدان جنگ کی طرف پورے شوق و ذوق سے جانے کے لیے آمادہ و تیار ہو گئے اور محاذ جنگ پہ کیفیت ایران کے حق میں ہوتی نظر آئی۔ سامعین، اگلے پروگراموں میں جنگ بندی کی بعد کی صورتحال پر مزید گفتگو کریں گے۔ اس وقت تک اجازت دیں۔ خدا حافظ و ناصر۔